إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز طالب علم بھائیو, اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس زمین کے اوپر جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے, ہر نبی اور رسول کی سب سے پہلی اور بنیادی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی. کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت نہ دی ہو, اور عقیدہ توحید میں انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی قوم کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کی, خواہ ان کے ماننے والوں میں افراد تھوڑے ہوئے یا زیادہ. افراد کی قلت و کثرت دیکھ کر انہوں نے اپنے عقیدہ کو بالکل نہیں بدلا. ہمہ وقت اللہ وحدہ لا شریک کی توحید جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے. جب تک کسی انسان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہوتا, اتنی دیر تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جس شخص کے عقیدے میں شرک واقع ہو, کفر واقع ہو, ایسا شخص خواہ نماز پڑھے, خواہ روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, حج کرے, جہاد کرے, کوئی نیکی اللہ کے ہاں اتنی دیر قبول نہیں ہوتی جب تک انسان عقیدہ توحید میں صحیح نہیں ہوتا. میں ایک دو مثالیں دے کر یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد کی تعمیر, یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے معاوضے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. مسجد کی فضیلت میں سنن ابن ماجہ میں مزید یہ بھی حدیث ہے کہ جو شخص کونج کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. حالانکہ کونج کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی, مسجد کی عظمت بیان کرنے کے لیے مقصود یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی عبادت گاہ اگر کوئی بنائے گا تو اللہ کے ہاں اجر یہ ہے کہ جنت میں اللہ اس کے بدلے میں ایک گھر اس کا تیار کر دیتا ہے. پھر دنیا کے اندر جتنی مسجدیں پائی جاتی ہیں, سب سے افضل اور بہترین مسجد مسجد حرام ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں. عام مساجد میں ایک نماز ادا کریں تو ایک ہی نماز کا ثواب ہوگا, بیت اللہ میں وہی نماز ادا کی جائے تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس کی شرف اور عظمت اللہ کے ہاں اس قدر ہے کہ عام مساجد کی نسبت وہاں ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب نماز کا ملتا ہے. اور وہ مسجد جو سب مسجدوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے, اس کی تعمیر کا جب مشرکین مکہ نے پروگرام بنایا, صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ عینی حنفی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ مشرکین مکہ کا جو سردار تھا، جو بڑا تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم نے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، تو کوئی شخص بھی حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی یہاں نہ لگائے، حلال کی کمائی جتنی کسی کے پاس ہے وہ لے کر آئے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی صرف نہ ہو، یہ تعمیر ہو تو حلال کی کمائی سے تعمیر ہو۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں نقشے میں، یا کسی بھائی کو اگر اللہ نے موقع دیا بیت اللہ دیکھنے کا، تو وہ بیت اللہ جہاں تعمیر ہے اس کے ایک جانب جو ہے وہ خالی جگہ پڑی ہے، اور چھوٹی سی دیوار بنی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، یہ جگہ بھی بیت اللہ کی ہی جگہ ہے، اس کے اندر بھی نماز پڑھیں تو اسی طرح ہے جیسے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ تو یہ جگہ تعمیر اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ مشرکین مکہ کے پاس حلال کی کمائی ختم ہو چکی تھی، جتنے پیسے حلال کے تھے اس سے باقی جگہ تعمیر ہو گئی، یہ جگہ باقی بچ گئی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر انہوں نے بنایا جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، تمام گھروں سے افضل گھر، لیکن اور پھر حلال کی کمائی بھی لگائی، ان کی یہ نیکی ان کے کسی کام نہیں آئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں بھی مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کئی مقامات پر ان کے اعمال کے ضائع ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ان کی نیکی اس لیے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو نہیں اپنایا۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا، وہاں جا کر حج کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور ثواب کا کام ہے۔ جو شخص حج کر کے آتا ہے، اللہ کے ہاں جب اس کا حج منظور ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو پہلے دن جنم دیا تھا۔ اور ابو جہل جیسے لوگوں نے کئی حج کیے ہوئے تھے بیت اللہ کے، لیکن ان کے حج بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ روزے بھی رکھتے تھے، یہ عاشورے کا روزہ پرانا چلا آ رہا ہے، اس طرح اور بھی کئی روزے آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گے، لیکن ان کا روزہ رکھنا بھی ان کے کسی کام نہیں آیا۔ الغرض عقیدہ توحید جب تک انسان نہیں اپناتا، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات مقدسہ سے شرک کا صادر ہونا بالکل محال ہے، ممکن نہیں کہ اللہ کا کوئی نبی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ لیکن اللہ نے عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے ایک مقام پر 17 کے قریب انبیاء رسل کا ذکر کر کے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 17 کے 17 پیغمبر میرے ساتھ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام انبیاء رسل سے اعلیٰ و افضل اور برتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی اللہ نے قرآن میں یہ بات سمجھائی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، نبی کی ذات سے شرک نہیں ہوتا، انبیاء رسل کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ انہیں بچاتا ہے، اسی لیے انہیں معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء رسل جن کو اللہ بچاتا ہے ان کی ذات سے شرک صادر نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس مسئلے کی سنگینی حالت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ پاک ہستیاں بھی اگر شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید صحیح نہیں رکھتا، شرک کرتا ہے، تو اس کے اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شرک کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، کون سی وہ توحید ہے جس کی انبیاء رسل علیہ الصلات والتسلیم نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ تو اگر آپ عقائد کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، عقیدہ تہاویہ یا عقیدہ واسطیہ، اس طرح کی جتنی ائمہ دین کی عقائد پر کتب ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن اور سنت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے 3 طرح کی توحید بیان فرمائی ہے۔ ایک توحید ربوبیت ہے، اور دوسری توحید الوہیت ہے، اور تیسری توحید جو ہے نا یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ مجلۃ الدعویٰ میں بھی حافظ صاحب کا مضمون آپ پڑھتے ہوں گے عقیدہ و منج کے نام سے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا چیپٹر مجلہ میں آ چکا ہے، اگلی بات توحید الاسماء والصفات کی ہے۔ تو توحید ربوبیت جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک ماننا، نفع نقصان والا ماننا، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، زمین بنانے والا بھی وہی ہے، آسمان سے بارش نازل کر کے زمین کے اندر سے مختلف قسم کے پھل اور میوہ جات اگانے والا بھی وہی ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اسی طرح تمام کائنات کا انتظام کرنے والا مدبر الامور بھی وہی ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، توحید ربوبیت جس کو بولتے ہیں، یہ بھی مشرکین مکہ اللہ کے لیے تسلیم کرتے تھے۔ اس توحید میں مشرکین مکہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن پاک میں کتنی ہی آیات اس معنی کی موجود ہیں، میں بس ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ یونس کے اندر جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ یہ بات کہہ دیں کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، یہ کانوں کی سماعت اور آنکھوں کے دیکھنے کی قوت، یہ کان اور آنکھیں دینے والا، ان کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ ومن یدبر الامر، اور یہ جتنا امر اور نظام چل رہا ہے اس کا، اس کی تدبیر کرنے والا، چلانے والا کون ہے؟ فسیقولون اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین بھی کہہ دیں گے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، یعنی رازق روزی کا بندوبست کرنے والا، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت رکھنے والا، کانوں میں سماعت رکھنے والا، اور زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، الغرض کائنات کا نظام چلانے والا۔ مشرکین مکہ بھی کہہ دیں گے فسیقولون اللہ، یہ بھی کہیں گے کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فقل افلا تتقون، تو آپ پھر ان کو یہ بات کہہ دیں کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، جب یہ کام سارے اللہ کرتا ہے تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو توحید ربوبیت ہے، اس کو تو مشرکین مکہ نے بھی مانا۔ جس توحید میں مشرکین مکہ نے اختلاف کیا وہ توحید الوہیت ہے، کہ توحید الوہیت میں یہ ہے کہ جس ہستی کو آپ نے خالق مالک، نفع نقصان کا مالک، اسی طرح زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا، روزی رسام مانا ہے، تو عبادت بھی خالص اسی اللہ کی جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ تو وہ خالق مالک تو اللہ کو مانتے تھے لیکن عبادت خالص اللہ کی نہیں کرتے تھے، ایک اللہ ہی کو وہ اپنا مشکل کشا، حاجت روا، تسلیم نہیں فرما کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے اس بات کی طرف توجہ زیادہ مبذول کی ہے کہ جس ہستی کو خالق و مالک مانا جائے تو اسی کی ہی ہر طرح کی عبادت ہونی چاہیے، دعا اور پکار بھی اللہ ہی سے ہونی چاہیے، مشکل میں، مصیبت میں پھنس جاؤ تو صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کوئی تم نے نظر و نیاز دینی ہو، جانور ذبح کرنا ہو، اللہ ہی کے نام کا وہ ذبح کرنا چاہیے، تو ہر قسم کی عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے۔ توحید ربوبیت میں افعال سارے اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہیں، کہ خالق بھی اللہ، یہ بھی اللہ کا فعل ہے، رب ہونا اللہ کا فعل ہے، رزق دینا یہ اللہ کا فعل ہے، یہ تمام افعال توحید ربوبیت میں اللہ کے ہیں۔ توحید الوہیت میں یہ ہے کہ افعال بندے کے ہیں اور خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب نماز بندہ پڑھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ کرتا ہے، دعا اور پکار یہ کرتا ہے، نظر و نیاز اور چڑھاوے یہ دیتا ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ خالص ایک اللہ کے لیے کرے، تو یہ توحید الوہیت۔ مشرکین مکہ نے اس توحید میں اختلاف کیا، اور انہوں نے جب بھی نظر و نیاز دینی ہوتی، کھیتیاں پک کے تیار ہو جاتی، اس کا حصہ نکالنا ہوتا، جانور انہوں نے ذبح کرنے ہوتے، جیسے اللہ کے لیے وہ نظر و نیاز دیتے تھے، اللہ کے لیے کھیتیوں میں سے حصہ نکالتے تھے، وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر نہیں نکالتے تھے بلکہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی وہ حصہ نکالتے تھے۔ مثلا اللہ نے قرآن حکیم میں یہ بات سمجھائی کہ جس وقت کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی، فصلیں بالکل تیار ہو جاتی، مشرکین مکہ جب اس کی تقسیم کرنے لگتے تو ایک حصہ علیحدہ کر لیتے اللہ کے لیے اور ایک اپنے شریکوں کے لیے، اور کہہ دیتے ھذا للہ بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق کہتے یہ اللہ کے لیے ہے، وھذا للشرکاء نار، ادھر جو ہم نے حصہ نکال رکھا ہے یہ تو ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی جب وہ کھیتیاں میں سے پیداوار میں سے حصہ نکالتے تو اللہ کے لیے خالص وہ نہیں نکالتے تھے، کچھ اللہ کے نام کا اور کچھ غیر اللہ کے نام کا، جس طرح کے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ نظر و نیاز دینے پہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، یہ تو اللہ کے نام کی نظر ہے، یہ نیاز حضرت حسین کے نام کی ہے، جس طرح اللہ کے لیے نکالتے ہیں اسی طرح حضرت حسین کے نام کی بھی نکالتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کام کرتے تھے کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے نکال لیتے، کچھ غیر اللہ کے لیے نکال لیتے، جانور ذبح کرنا ہوتا تو کچھ اللہ کے نام کا ہوتا اور کچھ جو ہے نا غیر اللہ کے نام کے لیے جانور چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ سبق اس امت کو دیا ہے کہ عبادت ہر طرح کی خالص اللہ کے لیے کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک اور حصے دار نہ بناؤ، جس طرح کے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا آپ کہہ دیں انا صلاتی، یقیناً میری نماز، میری عبادت، و نسکی، میری قربانیاں، یہ جانوروں کے ذبیحے، و محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا، للہ رب العالمین، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہو، میری نماز پڑھنے میں، میری عبادت میں، میری قربانیوں میں، میری زندگی اور موت کی عطا کرنے میں، لا شریک لہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خالص بندگی اللہ کے لیے کروں، نمازیں اس کے لیے پڑھوں، صدقے، زکوٰۃ، خیرات، ذبیحے، قربانیاں، نظر و نیاز، یہ سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب لوگوں سے پہلے اللہ کی بات کو ماننے والا، اطاعت کرنے والا آپ نے فرمایا میں ہوں۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ خالص عقیدہ توحید سمجھایا کہ ہر طرح کی عبادت ہوئے خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے، یہ دعا کرنا، پکارنا، کسی کو سورنا، یہ بھی عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا، پکارنا، ندا کرنا، یہ عبادت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جا گھسیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے پہلے فرمایا وقال ربكم ادعوني، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، یہی جو دعا ہے اسی کو اس کے آگے اللہ نے عبادت قرار دیا کہ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یا عبادت کا معنی یہی ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے، مجھے پکارنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مجھے پکارتے نہیں ہیں، تو اس پکار کو اللہ نے عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرنا، پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت خالص ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فرمایا تمام مسجدیں، سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہی معروف اور مشہور تفسیر ہے کہ جتنی بھی مسجدیں بنائی گئی ہیں عبادت کے لیے، جگہ بنائی گئی ہیں، ان المساجد للہ، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں عبادت کے لیے جب تم آؤ تو عبادت خالص اللہ کی کرو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ مساجد سے مراد انسان کے اعضائے سجدہ ہیں، کہ یہ جو سجدے والے اعضاء جو ہیں یہ للہ، اللہ کے لیے ہیں، ان اعضاء کو اللہ کے آگے جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکاؤ۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، زبان تمہیں اللہ پاک نے دی ہے، اس زبان سے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہ ہاتھ تمہارے اللہ نے بنائے ہیں، گھٹنے تمہارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، پاؤں تمہیں اللہ نے بنا کر دیے ہیں، تمہاری پیشانی، ماتھا، یہ اللہ نے بنایا ہے، تو اس کو جب تم جھکانے لگو فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کے آگے مت جھکانا، پکارنا، اللہ کو پکارنا، ماتھا ٹیکنا، اللہ کے آگے ٹیکنا، یہ اعضاء جس نے بنائے ہیں حق بھی اسی کا ہے کہ اس کے آگے ان اعضاء کو جھکایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ عقیدہ توحید جو ہے اس امت مسلمہ کو دیا کہ امت مسلمہ کا حق یہ ہے کہ یہ خالص ہو کر اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہ بنائیں, اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں نہ کسی نبی کو شریک کریں, نہ کسی ولی کو شریک کریں, نہ کسی شہید کو شریک کریں, نہ کسی جن اور فرشتے کو شریک کریں, اللہ کی مخلوق میں سے کسی ذرے کو بھی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک اور حصہ دار نہ بنائیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ اللہ پاک نے کسی ایسے بشر اور انسان کو جسے اس نے کتاب دی, حکمت دی, نبوت عطا کی, اس انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ بات کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تم ہمارے بندگی کرنے والے بن جاؤ, یہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بات سمجھاتی کہ نبی کی شان کے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہماری بندگی کیا کرو. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب یہ پکار والی نفع نقصان والی آیات پڑھتے ہیں تو وہ آیات تو خالص بتوں کے متعلق ہوتی ہیں, یہ تو ان کو انبیاء کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں, من دون اللہ میں تو صرف جو ہے وہ بت آتے ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری سے ایک حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ خارجیوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ خارجیوں کا یہ کام ہے کہ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں وہ پڑھا کرتے تھے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں من دون اللہ اللہ کے سوا اس آیت کے اس جملے کے اندر صرف بت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے نبیوں کو فرشتوں کو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سب کو من دون اللہ کے اندر شمار کیا. دیکھیے ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کہ ایسا بشر ایسا انسان جسے اللہ نے کتاب دی ہو, حکمت دی ہو, نبوت دی ہو, اس بشر کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم ہمارے بندے بن جاؤ. یہاں اللہ نے انبیاء کے لیے من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا. کبھی کسی پتھر کو کسی بت کو اللہ نے کتاب نہیں دی, نہ حکمت اور نبوت عطا کی ہے. نبوت تو اللہ انسانوں میں سے اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کونوا عبادا لی من دون اللہ کہہ کر من دون اللہ میں تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی تھے, عیسائی تھے, آل کتاب تھے, ان کا انہوں نے کیا کیا, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو کیا کیا, انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. ابھی آیت کریمہ میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے, ایک احبار اور دوسرا رہبان. احبار حبر کی جمع ہے, حبر جو ہے نا وہ عالم کو کہتے ہیں عربی زبان میں, یہ جو کپڑا نقش و نگار والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صوبن محبرن, ایسا کپڑا جس کے اوپر نقش و نگار کیا گیا. تو عربی میں حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنی بات کو بنا سنوار کر پیش کر لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم, احبار حبر کی جمع, کہ انہوں نے اپنے علماء کو بنا لیا. ورہبانہم, رہبان راہب کی جمع, راہب صوفی اور پادری کو کہتے ہیں, کسی بت کو نہیں کہتے. تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو, صوفیاء کو, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, اللہ کے سوا انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا. اس آیت کریمہ میں علماء اور صوفیاء کو اللہ نے من دون اللہ کی فہرست میں ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے میرے عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لینا, الہین من دون اللہ, اللہ کے سوا. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ نے من دون اللہ میں شمار کیا. تو قرآن میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو کتنی ایسی آیات ملیں گی جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے ولی, اللہ کی نیک بندیاں, ملائکہ, جن و انس, جو کچھ بھی ہے کائنات ساری کی ساری یہ من دون اللہ ہے, ماں سوا اللہ ہے, کوئی بھی ان میں سے اللہ کے مقام پہ فائد نہیں, سب مخلوق ہیں اللہ کے سوا. تو جب یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ انبیاء رسل علیہ الصلات والتسلیم بھی من دون اللہ ہے، ملائکہ بھی من دون اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بھی من دون اللہ ہے، علماء اور فقراء، یہ درویش اور صوفیاء، یہ بھی من دون اللہ ہے۔ تو اس کا بالکل یہ واضح مطلب ہوا کہ جب یہ سارے من دون اللہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی عبادت کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، سوز و پکار کے لائق نہیں، کیونکہ سوز و پکار بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، تو یہ عبادت و خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ما سوا اللہ کے پوری مخلوق میں سے بھی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ الار معبود ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، غوث اعظم ہو، گنج بخش ہو، فیض عالم ہو، یہ ساری صفات اور خوبیاں کے خزانے عطا کرنے والا، دنیا کو فیض دینے والا، غریبوں کو جو ہے نا ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کا فریاد رس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو پریشان حال، مجبور، بے کس، بے بس، لاچار کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، تمہاری مصیبتیں دور کرتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ الہم اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو تمہارا مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو؟ یہ مشکل کشا جو لفظ ہے، اس کا ترجمہ قرآن حکیم کی لغت میں کاشف الضر یا کاشف السوء ہے۔ کاشف کا معنی کھولنے والا، جو کشا کا معنی ہے، مشکل کا معنی مصیبت، دکھ۔ اللہ کہتا ہے ایک مقام پر کہ فلا کاشف لہو الا ہو، اگر اللہ آپ کو کوئی زور، دکھ، مشکل پہنچا دے، فلا کاشف لہو الا ہو، ایک اللہ کے سوا اس دکھ کو، اس مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کئی ایک آیات میں یہ عقیدہ بتا دیا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، سب سے بڑا فریاد رس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بلکہ میرے بھائیو، حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دور حاضر میں جتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جب ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ شاید مشرکین مکہ کا بھی اتنا عقیدہ نہیں بگڑا ہوا تھا۔ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ جب آسانیاں ہوتی، خوشحالیاں ہوتی، تو اس وقت اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب وہ خالص کسی مشکل میں پھنس جاتے تو مشکل اور مصیبت میں وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں، الاصابہ میں، اسد الغابہ میں، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن اثیر جزری نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام لائے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، یہ وہاں سے بھاگ کر حبشہ جانا چاہتے تھے، کشتی کے اوپر بلاخر سوار ہوئے، اور لوگ بھی تھے۔ کشتی جب سمندر کے اندر چلتی ہے، ایک وقت پھر آتا ہے، موجوں کے تھپیڑے اس کو گھیر لیتے ہیں، وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ اب سارے کشتی والوں نے کیا کیا؟ خالص ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اکرمہ نے کہا، بھائی یہاں تم خالص اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ وہ جو 360 الہ معبود مشکل کشا بنائے ہیں، انہیں یہاں تم کیوں نہیں پکارتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اس طرح مصیبت میں پھنس جائیں، ایک اللہ کے سوا کشتی ہماری پار کوئی نہیں لگاتا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میرے اللہ، اگر میں صحیح سلامت یہاں سے بچ گیا تو باہر جا کر تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا، وَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین له الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے، وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہاں کیا میرے بھائیو، کشتی میں پڑا ہو، یہ اس کا یہی نعرہ ہوگا، یا معین الدین چشتی، لگا دے پار میری کشتی، یا باول حق، بیڑا تک۔ مکے کا مشرق بھی خالص جب فنس جاتا مشکل میں، تو اللہ کو پکارتا تھا، دعوا اللہ مخلصین له الدین، فرمایا خالص ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ بلکہ ہر دکھ سے نجات دہندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتے تھے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ یہ کہہ دیجئے کہ خشکیوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اس اللہ کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے، گڑ گڑا کر پکارتے ہو، اور اللہ سے یہ کہتے ہو، لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے، اس دکھ سے اللہ نے نجات دے دی، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثم انتم تشرکون، جب مشکل وہ حل کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہو۔ دیتا اللہ ہے، مصیبت سے نجات اللہ عطا کرتا ہے، جب وہ نجات دے دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، تو پھر فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ کی ہستی وہ ہے جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں چلاتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم ریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کہتا ہے کہ خشکیوں میں سمندروں میں چلاتا تمہیں اللہ ہے، تاکہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو وہ تمہیں لے کر چلتی ہیں، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی اور مزیدار ہوائیں آتی ہیں، تم سیر و سیاحت کر رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہوا تند و تیز آندھی آ جاتی ہے، اس کی موجیں تمہیں گھیر لیتی ہیں، ہر طرف سے تمہارا گھراؤ ہو جاتا ہے اور تم سمجھ جاتے ہو کہ اب اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے. اس وقت تم کہتے ہو لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے. خالص اللہ سے دعا کرتے ہو، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکار کر کہتے ہو اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، اللہ کہتا جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر یہ خشکیوں میں آ کر اور بغاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی شرک اور فساد شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بتا دی کہ مشرکین مکہ وہ مصیبت میں جب پھنسے ہوتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اس پکار کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے جنت ان کے اوپر حرام قرار دے دی، اس لیے کہ مشکل میں تو اللہ کو پکار رہا ہے، آسانی میں اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارنا شروع کیا ہوا ہے. اسی طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کشف شبہات، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے، یہ دارالسلام والوں نے اب پچھلے دنوں شائع کی ہے. اس کے اندر بھی شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ دور حاضر کے شرک کرنے والے لوگ مشرکین مکہ کے جو شرک کرنے والے تھے ان سے دو وجہ سے آگے نکل گئے. ایک وجہ تو یہی بیان کی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ خواب مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، آسانی کی صورت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن ہمارے یہ لوگ مشکل میں بھی خالص اللہ کو نہیں پکارتے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کیے دیتے ہیں. دوسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی کہ مشرکین مکہ کسی بھنگی اور چرسی کو نہیں پکارتے تھے، کسی نشے میں مست آدمی کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے تو نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن عصر حاضر کے لوگ نیک لوگ تو کجا، ہر بھنگی چرسی جو مر جاتا ہے اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا اور عبادت شروع کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے بھی مشرکین مکہ سے ایک آدھ شرک میں آگے نکل چکے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم نے کئی مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع اور بیکار ہو جائیں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کی قربانیاں، کچھ بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا، سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے جب تک عقیدہ توحید کو نہیں اپنائے. تو عقیدہ توحید میں خالص اللہ کی پکار، خالص اللہ کی بندگی، سجدہ خالص اللہ کا، نظر و نیاز خالص اللہ کی، ہر طرح کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہو تو پھر تو انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول، اور اگر اللہ کے ساتھ خالص عبادت نہ ہو تو نیک اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور میرے بھائیو اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اس طرح کی ان کی کرامتیں نام میں عاد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ایک ہاتھ آگے لے جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اردو زبان میں کتاب ہے نغمۃ الروح، اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو اتنا حق حاصل ہے کہ لو محفوظ کے اندر بھی کمی بیشی کا اختیار رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے نا وہ بیٹی عطا کی ہو ان کے اختیار میں یہ ہے کہ اس بیٹی کو بیٹے میں بدل دیتے ہیں. پھر اس نے نیچے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں ایک بی بی جو ہے وہ روتی ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد کے پاس گئیں، جا کر ان کے والد ماجد کو کہا کہ میری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد ہے، تو کہتے ہیں ان کے باپ نے آسمان پر لو محفوظ میں نظر دوڑا کر دیکھا تو بی بی کو بتایا کہ تیری قسمت میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، روتی وہاں سے نکلی تو راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی. شیخ صاحب نے کہا بی بی روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی دربار غوثیت میں حاضر ہوئی تھی کہ میرے ہاں کوئی نرینہ اولاد ہو، لیکن آپ کے والد ماجد نے لو محفوظ پہ نظر دوڑا کے بتا دیا کہ میری قسمت میں تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لڑکیاں ہی اللہ نے میری قسمت میں رکھی ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بی بی سے کہا کہ پریشان ہونے کی عادت نہیں، تو چلی جا، تیرے یہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا. پھر ایک وقت آیا، پھر اس کو جب بچے کی تولید ہوئی تو وہ لڑکی پیدا ہوگی جس طرح کہ ان کے باپ نے بتایا تھا کہ لو محفوظ میں تیری قسمت میں لڑکی لکھی ہے. اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹا ہوا بیچاری روتی ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور آپ سے آ کر لڑکا مانگوں اور لڑکی ملے. تو انہوں نے کہا بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا کپڑا اٹھا کر دیکھ. جب بی بی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا وہ لڑکی جو ہے نا وہ لڑکے میں تبدیل ہو چکی تھی. اور یہ لڑکا کون تھا یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سلسلہ سہروردیہ کا امام شیخ شہاب الدین سہروردی بنا. اور پھر اس نے لکھا کہ اس کے حالات میں یہ چیز لکھی موجود ہے کہ اس کا اوپر والا دھڑ جو ہے نا اس کے پستان عورتوں جیسے تھے اور نچلا دھڑ اس کا مردوں جیسا تھا. اب آپ میرے بھائیوں غور فرمائیں کہ ایسا عقیدہ بگڑ چکا خراب ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے یہاں بول میں یشا اناسن و یہاں بول میں یشا ذکور. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. اور یذبجہم ذکرانا و اناثا, جسے اللہ چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیما, جسے چاہے اللہ کچھ بھی نہیں دیتا بانج اور بے نتیجہ رکھ دیتا ہے. اس کے نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ اختیار اولاد کا کارخانہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. لیکن ہمارے بھائیوں نے اپنا عقیدہ اتنا بگاڑ لیا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لڑکی بنایا ہو, اللہ نے جس کی قسمت میں لڑکی رکھی ہو, عبد القادر جیلانی میں اتنی قوت موجود ہے کہ اس لڑکی کو لڑکے میں بدل. اسی طرح ایک اور کتاب ہے گورے گونسیہ, یہ انڈیا سے چھپی ہے. اس کتاب کے اندر اس نے شاہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے بے شمار واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ اس نے لکھا, ایک بچہ تھا چھوٹا, اس کا باپ فوت ہو گیا. بیچارہ بڑا پریشان ہوا, رونے لگ گیا, میں چھوٹی عمر کا ہوں, میرے سر کا سایہ میں اٹھ گیا ہے, میرا کیا بنے گا. کسی نے اس کو کہا یہاں رونے کی تجھے عادت نہیں, تو دربار غوثیت میں حاضر ہو جا کر غوث اعظم سے جا کر اپنا دکھڑا سنا. وہ شاہ عبد القادر جیلانی کے پاس بچہ روتا ہوا آیا, اپنی ساری قصہ اور کہانی سنائی, کہا کہ اس عمر میں چھوٹا ہوں, باپ میرا دنیا سے اٹھا لیا گیا, میری کفالت کون کرے گا, تو میں تو آپ کا مرید ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. عبد القادر جیلانی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا تو ملک الموت روحوں کی زنبیل لے کر اوپر جا رہے تھے. انہوں نے اتنی پرواز کی کہ ان کو جا کر جو ہے نا آسمانوں کے اوپر پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میرے مرید کی روح چھوڑ دے. ملک الموت نے انکار کیا, عبد القادر جیلانی اور ان کی لڑائی ہوگی. انہوں نے تھپڑ مارا ان کو اور روحوں کا تھیلا چھین لیا ان سے اور اس کو الٹا دیا. اس مرید کی روح کے ساتھ باقی بھی کتنے لوگوں کی روحیں اپنے جسموں میں پہنچ گئیں. اس ایک بچے کا باپ بھی زندہ ہو گیا اور کتنے ہی اور بزرگ بھی زندہ ہو گئے. ملک الموت نے اللہ سے جا کر کہا کہ کیسا تیرا آدمی ہے, کہ تیرا بندہ کیسا ہے, کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا روح قبض کرنے کا, تیرے حکم سے میں روح قبض کرنے چلا گیا. تو اس نے مجھ سے کہا تو میں تیرے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتا تھا, جب میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کو بات بتائی, اس نے مجھ سے روح مارا بھی, مجھے روحوں کا تھیلا بھی چھین لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کر تیری جان بچ گئی, اتنے میں ہی اس نے جو ہے نا ایک تھپڑ لگا کر تجھے چھوڑ دیا ہے, آگے تو نے اس کے ساتھ اپنا سلسلہ نہیں چھیڑا, وہ بڑا ہی قوت والا شخص ہے. تو میرے بھائی اس طرح کے بے شمار قصے کہانیاں کتابوں کے اندر موجود, جن کے اندر یہ عقیدہ ظاہر کیا گیا کہ عبد القادر جیلانی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی بدل سکتے. میں آپ کو ایک بالکل حقیقی بات ذکر کرتا ہوں, یہ میرے مجھے خود میرے بزرگوں نے یہ بات سنائی. ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے, تو ان کا ایک بیٹا اب بھی جو ہے نا ان کا نام محمد بشیر ہے, یہ لالے موسے کے اندر ان کا جو ہے نا وہ اہل حدیث مسجد کے قریبی مکان بھی ہے اور شعبہ تعلیم میں ڈائریکٹر رہے ہیں گجراںوالے میں. تو ان کا واقعہ ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا کہ ایک جگہ پر جا رہے تھے تو کوئی جو ہے نا اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی, تو جلسہ ہو رہا تھا, ایک بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق, اس نے وہ گیارہویں والا مائی کا قصہ جو ہے نا وہ بیان کر رہا تھا. تو حافظ صاحب بھی وہاں چلے گئے, تو حافظ صاحب نے جا کر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کہا کہ بڑی ماشاءاللہ برکت والی محفل ہے, علماء کرام ہیں, اولیاء کرام کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں, اگر آپ مجھے جو ہے نا اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک بزرگ کی کرامت میں بھی بیان کروں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ بھی بیان کریں, مجلس قائم اسی لیے ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہیں اولیاء کرام کے دیوانے تو اولیاء کی کرامتیں سننے بیٹھے ہیں. حافظ صاحب نے تقریر شروع کی, بہت بڑی وہ ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور توحید بھی بیان کرتے تھے. انہوں نے نا توحید تھوڑی سی ذکر کر کے اولیاء کا مقام بیان کر کے تو کہا کہ ایک بزرگ کی کرامت ہے کہ ایک اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ تھا, وہ کھڈی کا کام کرتا تھا. یہ کھڈی سمجھتے ہیں نا, پاؤں کے ساتھ چلاتے ہیں اور یہ قالین وغیرہ دریاں بنتے ہیں. تو آج کل تو مشینیں آ چکی ہیں, لومیں بن گئی ہیں, پرانے زمانے میں اب بھی کہیں کہیں وہ کھڈیاں موجود ہیں. تو وہ کھڈی کا کام کرتا تھا, تو کام کر کے بیچارے کا نچلا دھڑ مارا گیا. تو ڈاکٹروں کے پاس اس کے عزیز و اقارب لے گئے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں بہت اللہ کے نیک بندے ہیں, اپنی حلال کی کمائی کھاتے ہیں, تو ان کا جو ہے نا دھڑ مارا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا دھڑ جو ہے نا وہ نیا لگ سکتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے. ڈاکٹروں نے جب یہ بات کہی تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم وہ دھڑ کہاں سے لائیں, انسان تو کوئی دھڑ اپنا دینے کو تیار نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کسی جانور کا ہی لے, ہم وہی لگا دیں. انہوں نے کہتے ہیں جی ایک بکری خرید لی, بکری خرید کر اس کے ذبح کیا, دو حصے کیے, اوپر والا حصہ گھر میں پکا کر کھا لیا, نچلا دھڑ اس کا اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے گئے, انہوں نے جو ہے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور وہ اس کے جسم کے ساتھ باقی جو دھڑ خراب تھا اتار کر بکری کا لگا دیا, تو اس کی جان بچ گئی. تو وہ جو ہے نا بکری کا دھڑ جب لگ گیا تو اس بیچارے کو لے کر گھر چلے گئے, تو گھر والوں کو دوہرا فائدہ ہوا, دن کو وہ کھڈی کا کام کرتا تھا, رات جب انہیں دودھ کی عادت ہوتی تھی جو بکری کا دھڑ تھا تو دودھ دو کر بھی جو ہے نا وہ چائے بنا لیتے تھے. وہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ تو صاف جھوٹ ہے, کرامت کیسے ہو سکتی ہے بزرگ کی, اور یہ کہاں واقعہ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں وہ گیارہویں والے پیر کی بارات کا قصہ لکھا اس کے اگلے سمے پر یہ بھی لکھا. تو حیرانگی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اتنا بڑا چڑھا کر اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا دیا کہ یہ ایک قصور ایک بی نے کیا کہ گیارہویں اس نے نہ دی, اس نے بیڑا پوری قوم کا ڈبو دیا. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تو ایسا کام نہیں کرتا کہ دکھ مثال کے طور پہ پریشانی اس کو ایک سے ہو اور باقی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کا بھی وہ بیڑا غرق کر دے. تو اللہ نے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب, لوگوں کو بتا دیجئے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے نجات دینے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھ کا مداوا کرنے والا نہیں ہے. تم نے جب بھی پکارنا ہو خالص اللہ کو پکارا کرو, کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ میرے پکارنے والے بندے جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار قبول کرتا ہوں, میرے بندوں کو بتا دو میں کوئی ان سے بعید نہیں ہوں. تو پکار جب بھی انسان کرتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہماری سنتا نہیں ہے اور بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا اور پکار سنتا ہے, اور وہ ایسا سننے والا ہے اس کو کوئی نبی پکارے تب بھی اس کی پکار سنتا ہے, کوئی ولی پکارے تب بھی پکار سنتا ہے, کوئی آل ایمان عام آدمی بھی اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار بھی سنتا اور قبول کرتا. یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے, مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک سے جا کر دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے میرے پروردگار لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہاں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے, غلطی میری ہے, قصوروار میں ہوں اور مجھ سے ہی غلطی ہوئی, تو ہر قسم کے نقص ہے, کمی کوتاہی خامی لغزش سے پاک اور مبرہ ہے, تسبیحات تیری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت ذکر کی, آپ نے فرمایا بلکہ قرآن کی پہلے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی قبول کی, ان کو نجات عطا کی, اور قرآن میں فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, کہ ہم نے ان کی جو ہے نا وہ دعا کو سن لیا قبول کر لیا, غم سے انہیں نجات دے دی. پھر کیا یہ نجات جو یونس علیہ السلام کو ملی صرف نبیوں کے ساتھ ہی خاص ہے اور کوئی پکارے تو اس کو نجات نہیں ملتی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیں گے, اگر کوئی ایمان والا بھی یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان کو ہم اسی طرح نجات دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں مستدرک حاکم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر کوئی مسلمان یہ کلمہ کہے جس بھی کام کے لیے جائز کام کے لیے وہ یہ کلمہ کہے گا, اللہ کو پکارے گا, یہ دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. آپ نے فرمایا وہ کلمہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر حال میں مصیبت میں اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اسے پکارنا چاہیے, بلکہ عقیدہ توحید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سخت سمجھایا اپنے عمل سے بھی کہ اگر کوئی دشمن اسلحہ لے کر آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے اور یہ آپ سے پوچھے کہ آپ کس کو پکارتے ہیں ہمارے وار سے کون تمہیں بچائے گا, اللہ کے نبی نے تلواروں کے سائے تلے بھی عقیدہ توحید یہی سمجھایا کہ دشمن اسلحہ لے کر سر پہ کھڑا ہو جائے پھر بھی اللہ سے اپنا عقیدہ جو نہیں توڑنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے, راستے میں آرام کرنے کے لیے آپ نے سایہ دار جگہ تلاش کی, لیٹ گئے, باقی صحابہ بھی سایہ دار جگہ تلاش کر لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ایک طرف رکھ دی, کوئی دشمن آتا ہے اچانک اس نے آپ کی تلوار پکڑ لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو وہ تلوار ہاتھ میں لہرا کر کہتا ہے میں یون کے زوکا منی, میری تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہے, اکیلے ہیں, باقی دو مختلف جگہوں پر سایہ تلاش کر کے آرام فرما رہے ہیں, آپ کی تلوار دشمن نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے, اب اسلحہ تان کے کھڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں یون کے زوکا منی, میری تلوار کے وار سے آپ کو نجات کون دے گا, بچائے گا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے سائے تلے یہ نہیں کہا تیری تلوار کے وار سے مجھے آدم بچائیں گے, ابراہیم اور نوح بچائیں گے, موسیٰ اور عیسیٰ بچائیں گے, کسی نبی کا نام لے کر یا ملائکہ میں سے جبریل آ کر مجھے بچا لے گا, کسی فرشتے کا نام نہیں لیا, کسی جن کا نام نہیں لیا, کسی نبی کا نام نہیں لیا, آپ نے اپنی زبان سے فوراً کہا اللہ تیری تلوار کے وار سے مجھے میرا اللہ بچائے گا, آپ کی زبان کے اوپر لفظ اللہ کا آنا تھا. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے دشمن کانپ گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی, اللہ کے نبی نے اپنی تلوار کو تھام لیا. تو میرے بھائیوں ہمارے رسول نے تو تلوار کے سائے تلے بھی یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ اگر جو ہے نا دشمن اسلحہ لے کر کھڑا ہو تو اس وقت بھی وہ کہے کہ تمہیں ہم سے بچانے والا کون ہے, تو مسلمان کو اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے کہ بچانے والا اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ کرام سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر مشکل میں ہر پریشانی میں کام آنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن میرے بھائیوں کئی ایسی چیزیں ہیں, وقت مختصر ہے, میں صرف ایک دو واقعات کی طرف آپ کا جو ہے نا تو آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح منسوب کیا ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں, توحید کے دائی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے, صاحب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی وہ بھی ایسی ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں, باتیں کہہ جاتے ہیں جو سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جس وقت انسان جو ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے, ملائکہ اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں, تو جب اس کی روح قبض ہوتی ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں جو ہے نا تیری عبادت کروں گا, جا کر اطاعت کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, اب دوبارہ تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا, یہ تو اس کا ایک قول ہے جو اس نے کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ بھیج دے. لیکن اللہ کہتا ہے جب روح قبض کر لی جاتی ہے, دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے اس دنیا میں, اور پھر جو اگلی دنیا اس کی آخرت کی شروع ہو جاتی ہے, میں نے درمیان میں ایک برزخ اور آر ڈال دی ہے, اب یہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں آتا. بلکہ شہید کے متعلق بھی صحیح عین میں حدیث موجود ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا ساری نعمتیں یاد کروائے گا, کسی چیز کی حاجت کوئی جنتی کوئی حاجت اپنی اور ذکر نہیں کرے گا. شہید کہے گا میری ایک حاجت اور تمنا ہے, اللہ کہے گا وہ کیا؟ کہے گا مجھے دنیا میں بھیج دے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں جس طرح تیری زندگی تیری راہ میں جو ہے نا وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا, اب دوبارہ میں دنیا میں جاؤں میدانوں میں اسی طرح تلواروں کے سائے تلے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کام جو ہے نا بالکل محال ہے, جو ایک بار وہاں سے آ جاتا ہے دوبارہ نہیں جاتا. لیکن یہاں کیا ہے کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نیک بندے اللہ کے ہوتے ہیں, مر کے مرنے کے بعد جب انہیں دفنا دیا جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہماری عادت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, بلکہ جو ہے نا گھروں میں مٹھائی کے ڈبے بھی لے کر آ جاتے ہیں. یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے, ان کے حالات پر اشرف السوانح, اس کے اندر انہوں نے اپنے پردادے کا ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے پردادا جی ایک بارات کے پاسات گئے یہ کابل کی طرف, راستے میں جو ہے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا, تو ان کے پاس بھی اسلحہ تھا, ڈاکوؤں کے پاس بھی تھا, وہ خیر لوگ ڈاکو زیادہ تھے, لڑے یہ بھی آگے سے لڑے, لیکن لڑتے لڑتے کہتا ہے شہید ہو گئے. پھر اس نے وہ حدیث ذکر کی, من قتل دون مال ہی وعرض ہی فہو شہید, جو آدمی اپنے مال اور جان اور عزت کا تحفظ کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوتا ہے. یہ لکھ کر شہادت بیان کر کے آگے تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پردادا جی کا واقعہ ہے کہ ایک رات شہادت کے بعد مصر زندہ کے اپنے گھر تشریف لائے, اور آ کر جو نا گھر والوں کو مٹھائی بھی لا کر دی, اور کہا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی نہیں تو ہم روزانہ اسی طرح آیا کریں گے. بی بی نے جو ہے نا وہ اس خدشے سے آگے یہ بات بتا دی کہ اگر لوگ بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ اس عورت کو آ کر کون مٹھائیاں دے جاتا ہے. تو اس نے یہ بات بتائی کہ تمہارے پردادا جی آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ جانا مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا تھا. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی پھر دوبارہ ہمارے پردادا جی تشریف نہیں لائے. یہ واقعہ آگے لکھتے ہیں خاندان میں بڑا مشہور ہے. اب سوچنے کی بات ہے بریلوی ہمارے حضرات تو صرف اتنا کہتے ہیں, اور احمد رضا نے کتاب بھی لکھی تھی یان الاروا, کہ جمعہ رات کے وقت صرف رومیں آ کر دروازے کے اندر کھڑی ہو جاتی ہیں, گھر والوں کو آواز لگا کر کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی صدقہ و خیرات کرو تاکہ وہ ہماری نجات ہو. تو یہ جو ہے نا یہ کیا روح کیا آنا ہے, یہ کہتے ہیں جی بندہ پورا جسم سمیت آ جاتا ہے. دار العلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا, تھانوی صاحب نے اپنی کتاب اروا ثلاثہ میں لکھا ہے, اور دوسرے یہی کتاب حکایات الاولیاء کے نام سے بھی چھپی ہے, کہ علماء دیوبند کے اساتذہ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو ایک دن جو نا وہ مدرسے کے محتمم جو تھے انہوں نے مولوی محمود حسن صاحب کو صبح صبح بلا لیا, یہ وہ ہیں جن کو شیخ الہند کا نام دیا جاتا ہے. صبح صبح جب بلایا گیا تو مولوی محمود الحسن صاحب کو محتمم نے کہا کہ میری بات سننے سے پہلے یہ میرا ذرا بستر دیکھ لو. سخت سردی کا موسم تھا تو کہتے ہیں کہ وہ بستر بالکل بھیگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی ابھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے تھے, جنہیں دیکھ کر میں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا, جس سے یہ بستر بھیگ گیا ہے, اور انہوں نے آ کر یہ بات بتائی ہے کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ ساتھ کے جھگڑے میں حصہ نہ لے. تو میرے بھائیو, اس طرح کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے اب دوبارہ یہ خواہش بھی کرے تو دنیا کے اندر یہ نہیں آ سکتا. تو یہاں کیا ہے کہ دنیا کے اندر نیرو آ نہیں رہے بلکہ مشکلیں حل کر رہے ہیں, اساتذہ کے جھگڑے طے ہو رہے ہیں, بچوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے. یہ سارے قصے کہانیاں بالکل عقیدہ توحید کے متضاد ہیں. جس کا توحید کے اوپر عقیدہ ہے اس کا یہ ایمان کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مردہ جو ہے وہ مرنے کے بعد آ کر مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتا ہو. شمائم امدادیہ انہی کی ایک دوسری کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو امداد اللہ مفرور مکی ہیں ان سے جو ہے نا یہ بات ان کے مرید نے مرتے آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا, انہوں نے کہا مرنے کے بعد فقیر کی قبر سے بھی آپ کو وہی فائدہ پہنچے گا جو زندگی ظاہری میں پہنچتا تھا. پھر ان کا ایک مرید کا آگے اس نے واقعہ لکھا کہ وہ جب ان کی قبر کے اوپر گیا اس نے اپنی حاجت وغیرہ کی تو اس کے مشکل یوں حل ہوئی کہ پیر نے فرمایا کہ ہر تمہیں روزانہ میری قبر کے پاؤں والی جانب سے مقررہ وظیفہ جانا ملا کرے گا. ان کا مرید روزانہ قبر پہ حاضر ہوتا جو اس سے ان کے پاؤں تھے, پاؤں کی طرف سے روزانہ اپنا مقررہ وظیفہ وہاں سے پا لیا کرتا تھا. تو یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے, میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد آ کر صحابہ کرام کی مشکلات حل نہیں کی, ان کے اندر اختلاف ہوا جھگڑے ہو گئے وہ مسئلے حل نہیں کیے, کات سالیاں پڑھی آ کر انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ بارشیں نازل نہیں کی, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو آپ کی وفات پر خطبہ دے کر عقیدہ توحید سمجھا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انکا میتن و انہم میتون, کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے, آپ بھی مرنے والے ہیں, یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور فرمایا لوگوں سن لو, من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مر چکے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ زندہ ہے, وہ مرتا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ سبق دے دیا کہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے, وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتے. عبادت کے لائق سود و پکار کے لائق وہ ہستی آتی ہوتی ہے جسے موت نہیں آتی, جو ہمیشہ زندہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی. آپ کے سامنے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور کچھ خواتین نے حبشہ کے اندر جو گرجا گھر تھے ان کا ذکر کرتے فرمایا کہ انہوں نے ان کے اندر تصویریں جو ہے نا انبیاء کی بنا رکھی تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر, سیدہ مریم کی تصویر, یہ ساری گرجا گھروں میں تصویر بیت اللہ کے اندر, ہاں ابراہیم و اسماعیل کی تصویر, اور جو ہے نا وہاں کنیسے اور گرجا گھر میں عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی تصویریں رکھی, انہیں پکارتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, اللہ پاک کی لعنت پر سے یہودیوں پر, عیسائیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے, اذا کان فیہم الرجل الصالح, جب ان میں کوئی نیک بندہ ہوتا وہ فوت ہو جاتا تو کیا کرتے, بنو علی قبرہ مسجدا, اس کی قبر کے اوپر مسجدیں بنا لیتے, وہاں تصویریں لگا دیتے. آپ نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کے ہاں یہ انبیاء کی اولیاء کی قبروں کو سجدہ بگا بنانے والے لوگ بدترین مخلوق ہیں. تو انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی موت نے آ لیا, مرنے کے بعد انہوں نے بھی کسی کی کوئی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کی. یا ہمارے بھائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مرنے کے بعد بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بیٹھ کر مراقبہ کر کے بزرگ سے اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں, بلکہ کچھ ایسا بھی گروہ پیدا ہو چکا ہے جو جناب بھی ہمارے ملک میں موجود ہے اور لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے جی ہم تو روحوں سے ملاقاتیں کرواتے ہیں, وہ روحوں سے ملاقاتیں کروانے والا بھی سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. حالانکہ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, میں جا کر نیک عمل کروں اور نیک باغ بن کے آ جاؤں, تو اللہ کہتا ہے کلا انھا کلمت ہوا قائلھا, یہ صرف اس کا ایک قول ہے جو یہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ بھیج, اس کو بھیجا نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ایک برزخ اور آڑ پیدا کر دی. تو مرنے کے بعد کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کسی کی کوئی مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کرتا. اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر جا کر اس کو پکارتا ہے, اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے, اپنی حاجات اس کے آگے رکھتا ہے, اس سے اپنی جا کر اولادیں مانگتا ہے, کاروبار کے لیے کچھ کہتا ہے, تو یہ سارا کچھ اس مرنے والے کی عبادت ہے جو اس کے بالکل لائق نہیں ہے. تو کتنے ہی مزارات ایسے موجود ہیں جہاں آپ چکر لگا کر دیکھ لیں, کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی نظر و نیاز دے رہا ہوتا ہے, کوئی جانور چلا رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں کہ کئی لوگ اس طرح تعویل کر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو وہاں جاتے ہیں بزرگوں کے مزار اور آستانے پر, وہاں پر ہم جو دیگ چڑھاتے ہیں یا جانور جو ہے نا ہم کوئی چھوڑ دیتے ہیں تو خالص وہ اللہ کے نام کا ہی ہوتا ہے, ثواب اس میت کو ہم ہبا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جاتا ہو, یا وہاں پر کوئی عید میلہ اور استہوار لگتا ہو, وہاں پر جا کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے نام کی نظر نیاز دوں گا, تو اس کا یہ نظر و نیاز وہاں پر اللہ کے نام کی دینا بھی جائز نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ بوانا جگہ پر ایک اونٹ ذبح کروں گا. اب انہوں نے اونٹ اللہ کے لیے ذبح کرنا تھا, اللہ کے نبی سے کہا کہ فلاں بوانا جو جگہ ہے وہاں میں نے جا کر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے, آپ نے فرمایا یہ بتاؤ حلف یا عید من آیاتہم, کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے, ان کے میلوں عرسوں تہواروں میں سے کوئی عید میلہ تو نہیں لگتا؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہاں کوئی عید میلہ خوشی کا سما نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل فیہا وسن من اوسان الجاہلیت یعبد, کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بت کی پوجا نہیں ہوتی. جب یہ دو چیزوں کی نفی کی کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی اور وہاں کوئی میلہ نہیں لگتا, پھر آپ نے فرمایا فاوف بے نظر, ایک اپنی نظر کو پورا کر لے. اس حدیث سے معلوم ہوا جہاں عید خوشی کا تہوار ہو یا وہاں پر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا رہی ہو, تو وہاں پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے نام کی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے بالکل جائز اور درست نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سبق دے دیا کہ آستانوں اور مزاروں کے اوپر بھی جا کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا اللہ کی خالص ہی بندگی کرنا چاہو, اللہ کی خالص نظر دینا چاہو, تو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اور قبر کی جس وقت عبادت شروع ہو جائے تو قبر بھی بت بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا اللہ تعالیٰ سے, اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا, وثنا نہ بنانا جس کی عبادت شروع ہو جائے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر کی عبادت شروع ہو جائے تو قبر بھی وثن اور بت بن جاتی ہے. تو یہ اوثان ہے, یہ بت ہے, یہ قبریں جن کے اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, جہاں پر جو ہے نظر و نیاز دی جاتی ہے, تو اس جگہ پر اللہ کے نام کی بھی جا کر نظر ماننی نہیں چاہیے. فقہ حنفی کی کتابوں میں فتاوی عالمگیری ہے, فتاوی شامی ہے, اور البحر الرائق ہے, جو کند الدقائق کی شرح ہے, ان کے اندر یہ بات لکھی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قبر کے اوپر جا کر, مزار پر جا کر وہاں کا غلاف اٹھا کر اس کے سر اس کے اندر جھگا لے اور اس قبر والے کو کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا, میری فلاں مشکل حل ہو گئی, میرا فلاں ساتھی بیمار ہے اسے شفا مل گئی, ہمارا فلاں ساتھی گھر سے کافی دیر کا غائب ہے وہ اگر ہمیں مل گیا تو پھر ہم تیرے نام پر یہاں آ کر اتنا جو ہے نا وہ روپیہ چڑھائیں گے, درم و دینار کی نظر دیں گے, یا جو ہے دیے میں آ کر تیل ڈالیں گے, اتنی جھمے جلائیں گے, اس طرح کی کوئی نظر مانتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نظر بالاجماع باطل الحرام ہے. کیوں بالاجماع باطل الحرام ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نظر مانی جا رہی ہے مخلوق کی نظر ہے, وہ نظر والے مخلوق ہیں, یہ نظر مخلوق کی ہے اور نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ انہوں نے ذکر کی کہ ان المنظور له هو میت وان المیت لا يتصرف في الامور, یہ جس کی نظر مانی جا رہی ہے یہ تو میت ہے, میت کی نظر مانی جا رہی ہے اور میت کسی کام کا اختیار نہیں رکھتی. جب میت مختار نہیں ہے, ایسے کوئی اختیار نہیں ہے, اور یہ نظر ہے عبادت, تو عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی, لہذا یہ نظر بالاتفاق جو ہے نا وہ باطل ہے اور حرام. اللہ میرے بھائی غور فرمائیں کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ایسی نظریں چڑھانا جا کر, یہ ان کی نظر ماننا یہ ان کی عبادت ہے, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. تو توحید کے بارے میں باتیں تو بے شمار ہیں, وقت بھی بہت مختصر ہے. بھائی جو ہے نا وہ ہمارے شہید ہو گئے ہیں, ان کے جنازے پہ پہنچنا ہے, تو یہ آپ کے سوالوں کے میں مختصر جواب عرض کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم جید علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری 4 لیک روڈ چبرجی چوک لاہور. فون 7230549.